الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ایک درود صلوات محمد. تھوڑا ادھر آ جائیں یا میں ادھر رک کر لوں؟
محمد محمد
جی. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی اجازت سے کہ پہلے ہم اس بات کو کلیئر کر لیں گے, جو بھی ہم پروگرام رکھیں گے اس میں اس بات کو مجھے کلیئر کر دیجیے گا کہ ٹائم کتنا ہوگا, ٹائم سلاٹ, اور پھر اس میں میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا تلاوت اور دعا بھی شامل ہو, خاص طور سے جو بچے ہیں, جوان ہیں, وہ کچھ دعا وغیرہ پڑھنے کے, اور اس میں ٹھیک ہے ضرور آپ لوگ بھی آئیں کنٹریبیوٹ کریں. تو یعنی اگر ہم یہ پاسبلی کر سکیں کہ 15-20 منٹس ہم دعا اور تلاوت پہ کر لیں اور تقریباً 35-40 منٹس تقریر ہو جائے, تو اتنا ٹائم میرا خیال ہے اویلیبل ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ مطلب میری پوری توقع یہ رہے گی آپ حضرات سے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ کوئی ایک فارمل وے میں نہیں, یعنی فارمل وے کا مطلب ہے کہ زبردستی سننے کے حوالے سے نہیں, کہ آپ کو بھی ایک رسم پوری کرنا ہے مجلس سننے کی یا درس سننے کی, اور میں بھی مجبور ہوں گے کچھ نہ کچھ بولوں, تو اس لحاظ سے ہم نہ بیٹھیں ساتھ, بلکہ ماہ رمضان مبارک ہے اور رمضان کی ہر ہر گھڑی میں ہر عمل آپ کا عبادت ہے, تو ہم مل کر اگر ایک دوسرے کو کچھ سیکھ اور سکھا سکیں انشاءاللہ تو ہم سب کے لیے یہ ایک بہترین وسیلہ اور وسیلہ ثواب اور اجر ہوگا. جیسا کہ میں نے دو دن پہلے عرض کیا تھا کہ کیونکہ 15 رمضان سے ہم نے بات شروع کی اور تقریباً 21 رمضان پہ ختم کریں گے انشاءاللہ, تو امام اول اور دوئم کی ولادت اور شہادت کے درمیان کی ہماری تاریخیں, تو اگر ہم تھوڑا سا امامت اور امام شناسی پہ بات کر لیں اور اس حوالے سے اپنے فہم کو, اپنی معرفت کو بڑھا لیں, تو شاید یہ ہمارے لیے اچھا ہو, ایک ہماری اس وقت کا ایک بہترین نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بات شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ یعنی کہ ہماری جو گفتگو ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اوپن, فرینک اور لرننگ بیسڈ ہو, کہ جس میں ہم سب کچھ سیکھ کے اور حاصل کر کے اٹھیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ود آؤٹ ہنی کہ برا بالکل نہ مانیے گا, لیکن جیسے اذان ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بہت ثواب ہے اذان اور اقامت کا, میں ایک دو چھوٹے چھوٹے اصول آپ لوگوں کو سمجھا دوں, کیونکہ ظاہر ہے عربی ہماری لینگویج نہیں ہے اور ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ چیزیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو آیہ امامت کہلاتی ہے, کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, کہ جب ابتلا میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے. اچھا, اب اس آیت میں اتنا خطرناک ہے یہ میننگ کے لحاظ سے کہ اگر آپ ابراہیم کو ابراہیم مو کر دیں, یعنی ابراہیم کے اینڈ پر جو فتحہ ہے, زبر ہے جسے ہم کہتے ہیں, اس کو پیش کر دیں اور ربہو کے پیش کو زبر کر دیں, یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. جی آواز جی جی جی. تو اگر یہ والی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہو جائے گا, कि इब्राहिम ने अपने रब को आजमाया। यानी अब अरबी जबान का एक कायदा यह है कि जो फाइल और मफूल का आइडेंटिफिकेशन होती है, तो जो फाइल होता है उसके आखिरी लेटर पे पेश आता है, वम्मा आता है, और जो मफूल है उसके आखिर में फताहा आता है। उसकी अपनी अलग इस्तेलात है। आप इसको बदल लें तो क्या हो जाएगा, फाइल मफूल हो जाएगा, मफूल फाइल हो जाएगा। तो अजान में भी जो है ना इस किस्म की बारीकियां हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक उसूल बता देता हूं कि आप नॉर्मली जब आप कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अच्छा जब हम अजान में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उस वक्त भी इसी तरकीब को ही मद्देनजर रखें, यानी वहां भी हम इसी बात को कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। अन्ना की वजह से उसके बाद वाला लेटर जो है उस पर अगर पहले पेश था तो ज़बर आ जाएगा। ये उसूल याद रखिएगा। यानी अशहदु नॉर्मली आप कह रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अजान में अशहदु अन्ना, अन्ना की वजह से मोहम्मदुन का नहीं मोहम्मदर रसूलुल्लाह, ठीक है, अशहदु अन्ना अलीयम वलीयुल्लाह। ये यानी कि ये उसूल आपके जहन में रहेगा, याद रहेगा। और दूसरी एक बात ये कि जब भी हर्फ आता है, यानी हर्फ अरबी में प्रीपोजिशन है, जैसे फी मिन इला आला, ये एक प्रीपोजिशन अजान में भी आता है। कहाँ पर? हया आला। तो जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद वाला वर्ड जो है ना उस पर जेर होता है हमेशा, इस बात को याद रखें। तो हया आला ना खैरल अमल होगा ना खैरुल अमल होगा, बल्कि क्या होगा? खैरुल अमल होगा। तो इस उसूल को आप कुरान में भी मद्देनजर रखेंगे इंशाअल्लाह तो आसानी रहे। इसको देखते रहें कि जहां पर भी प्रीपोजिशन आती हैं मिन इला फी आला, तो आप देखें उसके बाद वाले लेटर में हमेशा जेर होगा, कसरा होगा, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें, इसमें जाहिर है हम लोगों के लिए माफी है, इसलिए माफी है कि हमारी जबान नहीं है। लेकिन इसमें मैंने अर्ज किया ना कि मायना में बड़ा अजीब तगैर और तब्दीली आ जाती है। तो उस आयत की तरफ पलटते हुए कि जिसके बारे में हमने नियत की कि इंशाअल्लाह इमामत के हवाले से कुछ बातें अर्ज करेंगे, तो आज की हद तक मैं तीन नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस बारे में हम में से किसी को भी शक नहीं है कि इमामत उसूल दीन है, यानी इसमें जाहिर है हमारे और बरादरान अहले सुन्नत में इख्तलाफ है कि वो इमामत को उसूल दीन में शामिल नहीं करते, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमामत उसूल दीन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात समझने की है वो खुद दीन और दीन के मकसद को पहले जब आप जानेंगे तो उसके उसूल, उसूल का मतलब क्या होता है अरबी में? उसूल जड़, रूट, या आप इसको समझ लें कि अरकान, रुकन। आप किसको कहते हैं? पिलर को कहते हैं। अगर आप जड़ की बात करते हैं तो ये जड़ें ही वो होती हैं जिस पर पूरा पौधा बनता है, दरख्त खड़ा होता है। अगर आप जड़ें हटा दें तो दरख्त का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसूल दीन वो होते हैं कि अगर वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे तो आपका दीन कायम रहेगा, अगर खुदा ना खास्ता उनमें गड़बड़ हो जाएगी, फसाद हो जाएगा, या वो अपनी जगह से हिल जाएंगे तो आपका दीन भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो उसूल दीन है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत, ये हमारे दीन की बुनियादें, यानी हर इंसान के दीन की इमारत इस पर खड़ी होती है। अच्छा, अब जब आप उसूल की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना ये है कि ये खुद दीन हमारे लिए क्यों भेजा गया और क्यों नाजिल किया गया। यानी जैसे आप अगर कहते हैं ना कि दरख्त की जड़ें, तो दरख्त की जड़ों से पहले आपका इंटरेस्ट किस बात में होता है कि ये दरख्त कौन सा है, کیوں لگایا گیا ہے، کون سا پھل دے گا، اس کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں درخت کی جڑوں سے پہلے ہی سوال آتے ہیں نا، کہ آپ کو اس درخت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جو آپ کو پھل نہ دے، جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہ ہو، اس درخت کے پیچھے آپ محنت کیوں کریں گے؟ تو دین کا جو درخت ہے یہ کیوں لگایا گیا ہے، اور اس کو لگانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں نازل کی گئیں، اور آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا تصور فرمائیں کہ جب سے انسانیت شروع ہوئی اور جتنے عرصے تک انبیاء آتے رہے، وہ ڈیوریشن اس سے بہت زیادہ ہے ابھی تک جس میں انبیاء نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ انسانیت جو ہے بغیر انبیاء کے، پروفٹس کے یا آئمہ کے، کتنے سالوں سے، کتنے سالوں سے، 1250، 1250 بھی نہیں ہوئے، تقریباً 1200، کیونکہ 12ویں امام کی غیبت جو ہے وہ 260 ہجری کی ہے، اس سے پہلے 7-8 ہزار سال تک کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے جو انبیاء سے خالی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نظر میں اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہو، موجود رہے، جو خدا کے پیغام کو لوگوں کو بتاتا رہے اور ان کی رہنمائی کرتا رہے براہ راست۔ خدا نے یہ انتظام کیوں رکھا ہے اتنی زیادہ دقت کے ساتھ، اس نبوت کے اور پھر امامت کے نظام کو کیوں قائم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جو بات ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ جو بھی گفتگو ہے وہ ساری کی ساری قرآن اور اہل بیت سے اخذ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی، پرسوں بھی ایک بات کہی تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہمیں اس لیے پسند نہ آئیں کہ جو کچھ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اس سے ٹکرا جاتی ہیں، لیکن انسیڈنٹلی یہ کام تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ خود ہوا ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے تو سب سے پہلے ان کی مخالفت اسی بنیاد پہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے معاشرے کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے، اور جو نسلوں سے ہمارے اندر چلا آ رہے ہیں، آپ یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئے؟ آپ کہاں سے اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے؟ اور تقریباً یہی والا معاملہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگا۔ یعنی اس بارے میں ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ہم تو یہ کر رہے تھے، ہم تو ان طریقوں کو فالو کر رہے تھے، یہ آپ کون سا دین لے کر آ گئے؟ یعنی لوگ کہیں گے امام سے، یہ آپ کون سا دین لے کر آ گئے؟ درست؟ تو نبوت کیوں ہے؟ نبی کی بعثت، نبی کو کیوں رکھا گیا؟ اب اس ایک جملے کو بہت غور سے سماعت فرمائیں اور یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے۔ خدا نے دین اور دین کا پورا نظام صرف ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے اللہ کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دین کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، باقی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا وہ سب اس کے انڈر میں آتی ہیں۔ یعنی مقصد اصلی کہ ہم بندے خدا ہونے کی حیثیت سے اپنے معبود کی معرفت حاصل کریں، اس سے کنیکٹ ہوں، یعنی معرفت کا مطلب اس سے کنیکٹ ہوں۔ وہ ہستی جس نے ہم سے کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے نزدیک ہیں، تو جو ہماری رگے گردن سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے، ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے دین۔ تو اب اگر آپ اس مقصد اصلی کو جاننے اور پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باقی تمام چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں. یعنی اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ نبوت اور رسالت اور امامت کیوں ہیں, تاکہ آپ کو خدا پہچنوائے, تاکہ آپ کو اس خدا تک پہنچنے کا رستہ بتائے, تاکہ جو رکاوٹیں درمیان میں موجود ہیں وہ رکاوٹیں دور کر دیں. آپ کے اور اس کے درمیان جو ایک ڈائریکٹ ایکٹیو لائیو لنک بلڈ کر دیں. اس لیے ہے امامت اور رسالت. ٹھیک, تو اگر ہم مثال کے طور پر, جو میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ مرحوم ذیشان ادر جوادی صاحب ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے اپنے شگفتہ انداز میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے, اور اگلا جملہ کیا ہے, جو اس پر سوار ہوا فقد نجا, وہ نجات پا گیا. ٹھیک ہے, میرے اہل بیت کی مثال, کیونکہ حضرت نوح کی کشتی, آپ کو پتہ ہے نا کیا تھا مسئلہ, کہ یعنی جب وہ طوفان آیا ہے تو اس طوفان میں کشتی فقط ایک واحد جگہ تھی جہاں پہ نجات مل سکتی تھی, باقی کوئی جگہ نجات والی نہیں تھی. یعنی حضرت نوح کے بیٹے نے, اپنے بیٹے نے کہا کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, کوئی نجات نہیں ملی کسی کو. ٹھیک, تو ذیشان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کنارے کھڑا ہو جائے اور کشتی کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دے کہ کتنی خوبصورت کشتی ہے, کتنی بلند و بالا ہے, کیا خوبصورتی سے چلی جا رہی ہے, نجات ملے گی؟ نجات ملنے کا انحصار کس پر ہے؟ کشتی پر سوار ہونے پر ہے. من رکبا فیہا, جو اس پر سوار ہو, فقد نجا, وہ نجات پائے گا. تو اسی طریقے سے نبوت اور امامت اور رسالت کس لیے ہیں؟ آپ کو خدا تک لے جائے. جو زندگی میں, اس دنیا میں جتنی مصیبتیں مصائب ہیں, اگر آپ اس کشتی پر سوار ہو جائیں گے تو جتنے بھنور ہیں, جتنے سیلاب ہیں, جتنے مصائب ہیں, سب سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن کب محفوظ ہوں گے؟ جب سوار ہوں گے اس کشتی پر. یعنی اب امام, یعنی یہ تو ایک مثال ہے نا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے. ایکچولی کیا ہوگا, پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم امام سے کنیکٹ ہو جائیں گے. امام سے کنیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اب آپ تھوڑا سا ایک, میں ایک جدید دور کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب آج کل آپ بہت زیادہ, یعنی جیسے ہم کمپیوٹرز اور ڈیوائسز اور یہ سب کچھ اپلائنسز بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان اپلائنسز میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جب آپ ایک کیبل کو دوسری کیبل سے ملاتے ہیں, ایک ماڈیول کو دوسرے ماڈیول سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں کون سی شرط لازم ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی ضروری ہوتی ہے. دے مسٹ کنفارم ٹو دا سیم اسٹینڈرڈ, ہوتا ہے نہیں؟ یعنی جیسے پہلے وہ ہم جب ہمارے شروع شروع میں کہ ایک RS-232 کیبل ہوتی تھی اور پھر اس سیریل ہوتی تھی اور ایک پیرلل موڈ کی کیبلز ہوتی تھی, تو آپ سیریل کیبل کو پیرلل پورٹ کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں بھی کنیکٹیویٹی درکار ہوتی ہے وہاں کنیکٹیویٹی کی لازمی شرط کمپیٹیبلٹی ہے. کنیکٹیویٹی ہوا میں نہیں ہوتی, کنیکٹیویٹی باتیں کرنے سے نہیں آتی. یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو امام کے کمپیٹیبل بنانا پڑے گا, تب یہ کنیکشن ممکن ہو پائے گا. اب یہ کمپیٹیبلٹی کیسے ممکن ہے؟ انسان اور انسان میں کمپیٹیبلٹی کیسے آتی ہے, ہم آہنگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کی فکر ایک جیسی ہو, جب آپ کا مزاج ایک جیسا ہو, جب آپ کی پسند اور ناپسند ملتی ہوئی ہو. آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں بتائیں؟ اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی, آپ زندگی میں کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے, کبھی نہیں سنیں گے میری بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فکروں میں ہم آہنگی نہیں ہے. درست؟ تو جب اس طریقے سے انسانوں میں دوستی نہیں پیدا ہوتی, ہم صحبت نہیں بنتے, تو ہم اس بات کو کیسے توقع کر لیں, ایکسپیکٹ کر لیں کہ ہم امام کے ساتھ ہو جائیں گے اور کنیکٹ ہو جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام علی علیہ السلام کے ہی اقوال آپ دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے؟ کیا فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ جب آپ اتنی آپ کے, یعنی امام علی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کی دعاؤں سے پتہ چلے گا, آپ کے اقوال سے پتہ چلے گا, نہج البلاغہ سے پتہ چلے گا. تو آپ اس کو دیکھیں اور بتائیں, سوچیں, آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ اگر مجھے امام علی سے قریب ہونا ہے تو مجھے بھی انہی تمام چیزوں کو پسند کرنا پڑے گا جو امام علی کو پسند تھیں, اور مجھے بھی ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گی جس کو وہ ناپسند کرتے تھے. تب تو کمپیٹیبلٹی جنریٹ ہوگی نا, ورنہ کیسے ہوگی؟ اور یہ ایک عملی مثال, ہم سب اس کو ہر سال دہراتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. کربلا, کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا؟ باقاعدہ بلایا تھا, ٹھیک ہے؟ یعنی لوگوں سے اور بعض لوگوں کے تو پاس جا کے کہا تھا ہماری نصرت کے لیے آؤ, ہمارے ساتھ چلو, اور چند نے قبول کیا اور بہت سو نے قبول نہیں کیا, کہ وہ پوری ایک تفصیل ہے. یعنی آپ اس بات پر غور کریں تو آپ کو بہت عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اتنے بڑے بلاد اسلامی میں امام حسین علیہ السلام نے تین شہروں کو تو کور کیا تھا ڈائریکٹ نا. مدینہ میں آپ خود تھے, مدینہ سے تشریف آپ مکے لے گئے, 6 مہینے آپ مکے میں رہے, مکے سے نکلنے کے بعد 8-9 ذی الحجہ کو آپ عراق کی طرف تشریف لے گئے, اور بصرے اور کوفے کے لوگوں سے آپ نے خود رابطہ کیا تھا. 4 بڑے اسلامی شہروں میں امام کے پکار پر مشکل 100 آدمی, یہ بہت قابل غور بات نہیں ہے؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ مکے مدینے کوفے بصرے میں کیا کفار مشرکین رہتے تھے؟ کافروں کی آبادی تھی وہاں پہ کیا؟ کہ آپ خود لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی طرف, اور اس پورے بلانے اور دعوت کے نتیجے میں جو 6 مہینے سے جاری ہے, 1-2 دن نہیں, 6 مہینے سے جاری ہے, اور 100 آدمی بس. تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ لیں, اور میں بہت عاجزی اور ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز ان آئیڈیاز کو سبسکرائب نہ کریں, بائی نہ کریں, جو ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے اور بغیر قدم بڑھائے جنت آپ کے انتظار میں. برائے مہربانی, یہ آپ کی ابدی اور دائمی زندگی کا معاملہ ہے, یہ کوئی کھیل مسخرہ پن نہیں ہے, یہ آپ کی اٹرنل لائف کی پرابلم ہے. اگر خدا نہ خواستہ غلط ٹریپ میں پھنس گئے نا, اور شیطان نے آپ کو پکڑ لیا, اسی یہی سارے دھوکے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کسی بھی امام نے کوئی قرآن کی ایک آیت آپ کو ایسی ملتی ہے جہاں سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے؟ اس قسم کے کہ تم کچھ نہیں کرو, بیٹھے رہو مزے سے, خالی باتیں کرتے رہو, دنیا میں لگے رہو, اپنی ساری توانائیاں دنیا کو دے دو, اپنی زبان کے کچھ باتیں خدا کو دے دو, رسول اور امام کو دے دو, اور جنت تمہارے انتظار میں. میں پرزور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آخرت اور عاقبت کو خطرے میں نہ ڈالیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اس بات کو ملاحظہ کریں کہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دین کا یہی معاملہ ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء اور تمام آئمہ, تو اب میں کیا جملہ استعمال کروں کہ ان کے پاس تو عقل ہی نہیں تھی. ان کے جو سچے اور ٹرو فالوورز تھے, میسم اور حبیب اور زہیر اور سلمان اور ابو ذر جیسے, وہ تو بیچارے سارے عقل سے فارغ لوگ تھے. عقل مند تو ہم ہیں, ہے یا نہیں, کہ ہم نے وہ نسخہ, وہ سیکرٹ ریسیپی, گولڈن ریسیپی دریافت کر لی ہے کہ بغیر کچھ کیے جنت. انہوں نے جانیں بھی دیں, زندگیاں بھی دیے, مال بھی دی, اپنا سب کچھ قربان کیا, تو وہ تو بالکل کم عقل لوگ تھے. انہیں تو ہمارے والے نسخے پہ عمل کرنا چاہیے تھا. آپ کی عقل قبول کرتی ہے ایسی کسی بات کو کہ اس طریقے سے ان رستوں سے جنت مل جائے گی انسان کو, کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں بلال جیسے لوگ ہوں جو دین کی خاطر وہ اذیتیں برداشت کریں, وہ لوگ ہوں زہیر اور حبیب اور مسلم جیسے لوگ ہوں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیں دین پر, اور ایک ہم جیسے لوگوں کے خالی باتیں پھل جڑیاں بناتے بناتے وہ جنت مل گئی ہمیں. ٹھیک ہے, جنت ایمان, ہجرت اور جہاد کی بنا پر ملتی ہے. ایمان, ہجرت اور جہاد, یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب جڑے, آپ اپنے اندر سے مطمئن ہو کہ جو پیغام حق ہے وہ سچ ہے. اس کے بعد آپ جس حالت میں ہیں اور جس مقام پر ہیں وہاں سے ہجرت کریں. ہجرت فزیکل ضروری نہیں ہے, اپنی معنوی, عقلی, قلبی, جہاں سے جذبات, ہر اس جگہ سے جہاں آپ کے جذبات جڑے ہوئے تھے وہاں سے اس کو ہٹائیں اور ان جگہوں پر اپنے جذبات کو رکھیں کہ جہاں پر خدا و رسول چاہتے ہیں, جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں, اپنی محبتیں ادھر لے جائیں, اور پھر کوشش کریں بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ, اپنی جان کو لگائیں اس رستے میں, اپنے مال کو لگائیں اس رستے میں, تب توقع رکھ سکتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے معافی و مغفرت ملے گی. اور یہ گارنٹی تو خدا نے کسی کو بھی نہیں دی. یعنی جتنے بھی مؤمنین ہیں, اگر آپ دیکھیں اولیاء خدا ہیں, اس قدر اعلیٰ کردار اور عمل کے اتنے حسن کو رکھتے ہوئے وہ لرز رہے ہوتے ہیں کہ خدا میرے عمل کو, میرے ایمان کو قبول بھی کرے گا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے, وہ عالم ہیں, وہ عارف ہیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. اگر خدا نے اسے کسی صحیح کسوٹی پہ پرکھ لیا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے. وہ نمازیں کہ جس نمازوں میں ایک منٹ خدا کی طرف توجہ نہیں ہوتی, وہ انفاقی عبادات کہ جس میں ہماری زیادہ تر توجہ اپنی اس پر ہوتی ہے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں, میں کسی کو یہ دے رہا ہوں, یہ سب, یہ کسی قابل ہے کہ یہ قبول ہو؟ تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ جو کچھ بھی میں پیش کر رہا ہوں اگر خدا نے قبول کر لیا تو مہربانی, اگر عفو و معافی مل گئی تو مہربانی. یہ مومن کا حال ہوتا ہے. یہ مومن نہیں ہے کہ جو کہے کہ وہ تو جنت, یہ مومن کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی, آپ کسی اعلیٰ معیار کے, کیونکہ جو بھی جانتا ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا ہم جیسوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اگر ہمیں میرٹ پر تولا جائے, ممکن ہی نہیں ہے. تو عفو، مہربانی، شفاعت، وہاں شفاعت، بالکل وہ شفاعت کا محل ہے کہ آپ محنت کریں، آپ اہل بیت کی راہ کو طے کرنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت و سنت کو اپنائیں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہوں. یعنی یہ بھی امام خمینی کا یہ جملہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ شفاعت اس دنیا سے ملتی ہے، آخرت میں نہیں ہے کوئی شفاعت، آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ایگزسٹ کرتی، شفاعت اس دنیا میں ہے. اور شافعین کون ہیں؟ نبی ہیں، امام ہیں، آپ کی نمازیں ہیں، عبادات ہیں، ایمان ہیں، یہ سب آپ کو ہیلپ کریں گے آگے جانے میں. لیکن ان سب کو ساتھ لے کے دنیا سے چلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ دنیا میں تو ہم دنیا میں لگے رہے اور قبر میں جانے کے بعد سوچیں گے کہ کوئی مل جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہاں وہ تعلق نہیں پیدا کیا، یہاں وہ تعلق نہیں بنایا، تو اس کے بعد پاسبلٹی نہیں ہے. تو یہ پہلا نقطہ کہ جس میں ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ امامت کیوں ہے. ٹھیک ہے، امامت کیوں ہے، اس کیوں کا جواب ہمیں ملا کہ امامت دین کی جڑوں میں سے یا دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آپ کے دین کی عمارت ہی نہیں کھڑی ہو پائے گی، یا کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے ٹیڑھی ہو جائے گی یا گر جائے گی. تو یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے امامت کا ان کنجنکشن ود رسالت؟ کہ یہ آپ کو خدا تک پہنچائے، لے جائے، رستہ بنائے، رکاوٹیں ہٹائے اور آپ کے مددگار ہو. ٹھیک ہے، یہ امامت ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ امامت کیسے آپریٹ کرتی ہے، کیا یعنی کیوں ہے کا جواب تو ہم نے دے دیا، اب کیا ہے اور یہ فنکشن کیسے کرتی ہے لائف میں. تو اب جب خدا نے ہمارے لیے اپنی طرف آنے کا رستہ بنایا اور اس رستے کا راہبر اور رہنما نبی اور رسول اور امام کو بنایا، تو اب یہ جو رستہ ہے خدا کی طرف جانے کا، یہ دو تین طریقوں سے آپریٹ کرتا ہے. وہ تین طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ حقیقت کیا ہے، یعنی یو گیٹ دا پراپر نالج اینڈ انفارمیشن. اچھا، حقیقت کیا ہے؟ اب اگر آپ خود اس جملے کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں گے نا، دیکھیں رمضان کی راتوں کا ایک فائدہ ضرور اٹھایا کریں، ویسے تو مسلسل ہی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن رمضان میں ضرور کریں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نا کسی ایسی چیزوں پہ غور کیا کریں تنہائی میں. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس بات کو دیکھ کر کہ کتنے مسائل ایسے ہیں ہمارے سامنے جن کی ہمیں خبر نہیں ہے، اہم ترین معاملات ہیں، اہم ترین مسائل ہیں، لیکن ان پر ہم نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں. اب یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، حقیقت کیا ہے، اب یہ ایک عجیب سا جملہ نہیں ہے؟ حقیقت کیا ہے، بتائیں حقیقت کیا ہے؟ جی، حقیقت، حقیقت کے بارے میں جو سب سے پہلا تاثر ہے، یعنی جو کنسیپٹ ہے، وہ یہ کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات، یعنی حقیقت تک وہی پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے جو سب سے پہلے اس فیکٹ کو ریئلائز کرے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے. حقیقت اس ظاہری نگاہ کے پردے کے پیچھے ہے، بیونڈ ہے. تو اب آپ کو ایک پراپر عالم چاہیے نا جو آپ کو بتائے، بھائی میری نظر تو نہیں جا رہی، میں نے اتنا سمجھ لیا کہ یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اب آپ کو کوئی عالم چاہیے جو بتائے. اچھا، عالم کون سا اوتھینٹک ہوتا ہے؟ جو خود سورس کی طرف سے آئے، ہے نا؟ یعنی کہ جیسے آپ اگر کوئی بھی پہلے اپنے وہ پروگرام سرٹیفیکیشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا مائکروسافٹ والے سے، سرٹیفائیڈ ٹرینر سے جا کے سیکھوں گا، یا اوریکل سرٹیفائیڈ ٹرینر سے جا کے سیکھوں گا. آپ اس میں سیکنڈ تھرڈ لیول پہ نہیں جانا چاہتے. तो खुदा ने नबी को क्या इंतजाम करके भेजा कि ही इज अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम मी, इससे सीखो, यानी वो सर्टिफाइड ट्रेनर है। अब वो आपको पहले मरहले में आके क्या बताता है, हकीकत क्या है, ठीक है। ये पहला रुकन कि अगर यही नहीं समझ में आया कि हकीकत क्या है तो आगे क्या करेंगे, आप चल ही नहीं सकते। तो उसने आपको क्या बताया कि गैब में जो हकीकत है वो क्या है, हस्तीय वहदहू ला शरीक है, यानी जो तुम्हारा हर मखलूक का, कायनात का खालिक है, मालिक है, राजिक है, रब है, वो हस्तीय वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद है, अहद है, और फिर उसके साथ और मारिफ। और दूसरी बात उसने आपको क्या बताई हकीकत में से, कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले अगर मैं कोट करूं कि हम इस दुनिया में आजाद नहीं छोड़े गए हैं कि जो दिल चाहे करते फिरें, यानी हकीकत का दूसरा पहलू यह है कि तुमको अगर ये जिंदगी दी गई, इस जिंदगी में वसाइल हैं, अक्ल है, शऊर है, तो इसका मकसद यह है कि तुम अकाउंटेबल हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर प्लानिंग, इन तमाम मामलात के लिए तुम जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। यह हकीकत है। यह हकीकत आपको कौन बताता है, कौन सिखाता है, जो खुदा की तरफ से सर्टिफाइड नुमाइंदा है, ठीक है। ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा स्टेप के मैंने मान लिया, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कहेंगे भाई हम मानते ही नहीं इसको, जाओ, है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग कि आप किसकी किस हस्ती की बात लेकर आ गए, किस खुदा के नाम आप सुना रहे हैं, हम नहीं मानते, हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे, हम कोई अकाउंटेबल नहीं है। अब जिन्होंने मान लिया, कबूल कर लिया, तो अब उसके बाद उनके लिए अगला मरहला क्या आया कि अब हम क्या करें, क्या जैसी जिंदगी हम पहले गुजार रहे थे, मिसाल के तौर पर अपने माशरे के लोगों के तरीके से, हम भी कभी बुतों को माथा टेक रहे थे, कोई सितारे पूज रहा था, कोई किसी की कुव्वत का कायल था, अब हम करें क्या। ठीक है, मैंने मान लिया आपको कि एक हस्ती है जो काहिर है, कादिर है, रब है और हिसाब है, अब क्या करें। तो अब अगला मरहला कि वही खुदाई नुमाइंदा आपको ये बताएगा कि तुम अपनी जिंदगी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो कि हकीकत के सामने शर्मिंदा ना हो और जब हिसाब के मरहले में पहुंचो तो सुरखरुई और खूबी के साथ पहुंचो, कैसे ट्रांसफॉर्म करो। तो अब जो निजाम जिंदगी आपको दिया गया उस नुमाइंदे की तरफ से, उसका नाम है शरीयत। अब शरीयत का पर्पज आपको समझ में आ रहा है कि शरीयत कोई लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स का नाम नहीं है, ये कर लो ये सवाब मिलेगा, ये सब नहीं है। पर्पज क्या है उसका, जैसे कि रोजे के लिए आपने देखा ना कि रोजा लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे क्यों फर्ज किए गए, इस उम्मीद में कि तुम तकवा वाले बन जाओ, ये रोजे का मकसद है ना। बाकी एहकामात सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन एहकामात रोजे का मकसद नहीं है जिसको हम बना लेते हैं। रोजे का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून। तो अब आपको बात समझ में आएगी शरीयत क्यों है, ये दूसरा मरहला हो गया। अच्छा, अब इसके बाद शरीयत के भी दो पहलू हैं, दो रुख हैं, दो डायमेंशन हैं। एक रुख शरीयत का वो है कि जो आपके जाहिर या बदन या जिस्म और उसकी तहजीब और अखलाक से ताल्लुक रखता है, और शरीयत का दूसरा रुख वो है कि जो बातिनी और अनसीन है और डायरेक्ट हकीकत से कनेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है, यानी जो शरीयत हमको दी गई है वो टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, एक डायमेंशन उसकी कौन सी है जो आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, और ज़ाहरी ज़िंदगी में भी शरीयत का ज़्यादा ज़ोर आपके अख़लाक़ पर है। इस बात को जहन में रखिएगा कि शरीयत का ज़ोर आपसे नमाज़ें पढ़वाने या काम करवाने पे नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जो नेट आउटपुट है, अगर वो अच्छे अख़लाक़ की शक्ल में बरामद नहीं हो रहा है तो शरीयत का मकसद फौत है। ये कह के शरीयत का मकसद नहीं हल होता है कि जी मैंने तो नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, इससे शरीयत नहीं पूरी होती। नमाज और रोज़े के ज़रिए से खुदा आपके अंदर जो अख़लाक पैदा कराना चाह रहा है वो पैदा हुआ या नहीं, तब हक है ये कहने का कि नमाज अदा की या रोज़ा रखा। ठीक है, ये वन डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन वो है कि जो इसका बातिनी रुख है, यानी जब नमाज में आप खड़े होकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस हम्द खुदा की हकीकत जो डायरेक्ट बंदे के कल्ब से और हस्तीय रब तक कनेक्ट होती है, ये उसका डायमेंशन नंबर टू है। यानी जिसकी मिसाल हमें कहां नजर आती है कि जब आयमा अलैहिस्सलाम वक्त नमाज आता था तो आपके बदन पर लर्जा आता था। किस वजह से लर्जा आता था? यहां भी मुझे इमाम खुमैनी का एक जुमला याद आता है कि उन्होंने ये कहा कि क्या इमाम अलैहिस्सलाम के रंग इसलिए जर्द होता था कि वलद्दालीन की वाद को अच्छे तरीके से अदा कर दें, या नमाज में किरत सही कर दें, या अरकान सही कर दें। ये वो चीज है कि जैसे रसूल खुदा जब वक्त अजान नमाज करीब आता था तो अजवाज कहती थीं कि रसूल घर में होते थे तो ऐसे हो जाते थे जैसे हमको जानते ही नहीं है। और आप उस वक्त मुकर्रर एक जुमला इरशाद फरमाते थे, अरहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे सुकून पहुंचाओ, ए बिलाल मुझे सुकून पहुंचाओ, यानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये वो खुदा से तकर्रुब वाली जो कैफियत आ रही, ये है डायमेंशन नंबर टू शरीयत की। ठीक, तो अब यहां भी खुदाई नुमाइंदे के हवाले से दो जिम्मेदारियां बन गईं। पहली जिम्मेदारी कौन सी थी कि आपको सही एक्यूरेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे के हकीकत क्या है। दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि जो उस पैगाम को दिल से कबूल कर ले, उस पर ईमान ले आए, उसको तरीका बताएं और सिखाएं कि तुम राह कैसे तय करोगे खुदा की तरफ, अपनी जिंदगी को उस सांचे में कैसे डालोगे। तीसरा मसला यह है कि अगर कोई शरीयत के डायमेंशन नंबर वन पर अमल करने में कामयाब हो गया तो उसको डायमेंशन नंबर टू तक पहुंचाना, उसको वहां तक ले जाना, यानी बातिन तक ले जाना, असरार तक ले जाना, शरीयत के अंदर मौजूद सीक्रेट्स ओपन अप करना उसके लिए। यानी जैसे आखिर आखिर में हमारे कुछ उलमा ने और उरफा ने किताबें लिखी हैं असरार इबादात, अगर मेरी मालूमात सही है हमारे शुरू के उलमा की किताबें नहीं है इस मौजू पर, उसमें ज़्यादातर वही फ़िक्र और उसूल और वो तमाम चीज़ें ज़्यादा हैं। ये पिछले 100 सालों के अंदर आप ज़्यादा देखेंगे असरार इबादात, असरार नमाज, इमाम खुमैनी ने भी लिखी असरार सलात। क्यों? यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना होते होते अब लोगों की अक़ल में, जहन में अब माशाल्लाह एक ताकत महसूस होती है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के जो वो जुमले और कलेमात हैं कि जो शरीयत के बातिन की तरफ पॉइंट करते हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उन एस्पेक्ट्स को उजागर किया जाए। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि जो खुदाई नुमाइंदा है, जो खुदा की तरफ से रहनुमा है, राहबर है, उसकी तीन जिम्मेदारियां। अब उन तीन जिम्मेदारियों के हवाले से उसकी डेजिग्नेशन भी मौजूद है, वो जो आपको खबर देता है हकीकत की। खबर को अरबी में क्या कहते हैं? नबा। तो उस लिहाज से वो हस्ती क्या कहलाई? नबी, खबर देने वाली हस्ती नबी, जो आपको पूरा जिंदगी का शरीयत का पैकेज प्रोवाइड करता है वो कौन है? रसूल। اور جو آپ کو شریعت کے باطن میں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس راہ پر لے کے چلتا ہے وہ کون ہے؟ امام. ٹھیک ہے, نبی, رسول اور امام. تو یہ ذمہ داریاں آپ کو سمجھ میں آ گئیں. امام کیسے آپریٹ کرتے ہیں, امام کون ہوتے ہیں. تو اب اگلا سوال ہمارے سامنے یہ درپیش ہوتا ہے کہ کیا یہ تین جو خدائی عہدے ہیں, رینکس ہیں, یہ رینکس ہو گئے نا, تھری ریسپانسبلٹیز ہو گئیں, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پرسنالٹیز بھی الگ الگ ہوں, یا کچھ پرسنالٹیز میں یہ رینکس جمع بھی ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124, جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ پہلے تیرے اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا, بکلماتن, کچھ کلمات سے, ابراہیم نے اس کو پورا کر دیا اس امتحان کو, تو خدا نے فیصلہ سنایا, انی جاعلک للناس اماما. تو جو امامت ہے عہدہ خداوندی, یہ امامت یہ نہیں سمجھیے گا کہ خالی, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں امام کا مطلب ہی نہیں پتا تو وہ ہم پھر کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن جس ہستی کے بارے میں سب سے پہلے خدا کی طرف سے لفظ امام آیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے.
اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تینوں عہدے ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, اور پھر امام, اور یہ سب قرآن کریم اس پر خود سند ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آپ کہیں کہ ایک اور بھی ان کو فضیلت حاصل تھی, خلیل اللہ, کہ خدا نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کا رازدار دوست ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ اپنے رازوں کو, اپنے سیکرٹس کو شیئر کرتے ہیں, وہ خلیل ہے, یعنی صاحب خلت, تنہائی میں آپ کا ساتھ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے. تو اب یہاں سے ہم کو اس ایگزامپل سے, اور پھر سورہ انبیاء کی آیت ہے 73, جس میں دیگر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان کو امام بنایا, یعنی اولاد ابراہیم میں سے, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ امامت کا سلسلہ بہت پرانا ہے. فقط یعنی اور ظاہر ہے میں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیونکہ امامت کے معنی کو نہیں جانتے, تو اس لیے ہم اب آخری نقطہ کی حد تک کہ ہم امامت کو ڈی گریڈ کر کے اسے دنیاوی خلافت کے ایکویلنٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر امام علی کی امامت ہماری نظر میں بالکل صحیح ہو جاتی, کوئی پرابلمز نہیں ہوتی اگر وہ پہلے خلیفہ بھی ہو جاتے. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ امامت کا تعلق ان فیکٹ لوگوں سے ہی نہیں رہتے, یعنی اگر پوری دنیا میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اپنے زمانے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا ہے منجنیق میں بٹھا کر, تو فرشتوں میں, ملائکہ میں جو ہلچل مچی تھی, کیونکہ ظاہر تو ابراہیم گئے ختم ہو گئے, ملائکہ میں جو ہلچل مچی تھی اور جو ہم نے سنا ہے واقعہ کہ ابراہیم کی مدد کریں, بچائیں آگ سے, وہ کیوں مچی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ واحد موحد ہے روئے زمین پر. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو ماننے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اپیرنٹلی ان کے اپنے گھر والے خالی, اور تقریباً نیگلیجبل. تو اس سے کوئی فرق پڑا ابراہیم کی امامت کو, اس سے کوئی فرق پڑا کہ خالی پانچ ماننے والے ہیں, دس ماننے والے ہیں؟ تو امامت جو ہے وہ, اب آپ سمجھ رہے ہیں, اگر اس بات کو آپ سمجھیں گے تب آپ امام علی علیہ السلام پر صحیح معنوں میں فخر کرنے کے قابل ہوں گے. कि हम किस हस्ती के पीछे हैं, हम किस हस्ती के फॉलोअर हैं। ये दुनियावी हुकूमत से उसका ताल्लुक थोड़ी है, अगरचे कि वो उसकी अलग एक मामला है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में वली या खुदा की हुकूमत नहीं होना चाहिए, मैं या ये कोई गैर अहम मौजू है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम अज़ कम जो हमारे साथ जो एक प्रॉब्लम बन गया है ना, वो ये बन गया है कि हम इमाम की मोहब्बत में दर हकीकत उनकी तौहीन करते हैं। और ये जुमला खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी है कि अब बात यानी यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग हमारा और मुआविया का कंपैरिजन करें। ठीक है, यानी आप सोचें तो सही, आप किससे किसको मिला रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वो खलीफा बन गए नहीं बन गए। ठीक है, वो एक गलत चीज है, लेकिन इमामत का जो मेयार है वो ये है, वो नुमाइंदे खुदा है। और कौन सा नुमाइंदा खुदा है जो इन तीनों रैंक्स में सबसे ऊपर है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत सबसे आखिर में मिली है, सबसे आखिरी ओहदा जो उनको मिला है वो इमामत का ओहदा मिला है, इसको कहते हैं इमामत। तो अब हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है कि हम इमाम से नजदीक हों। यानी इमाम से नजदीक होने का के लिए अब स्टेजेस आपको समझ में आ गई कि पहली स्टेज क्या है कि हम खबर पर ईमान लाएं, दूसरी स्टेज क्या है कि हम जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, तब हम इस काबिल होते हैं कि इमाम की क्लास में बैठने के लायक हो जाएं। अरे ये बात समझ में, और अगर आप इस राह को तय नहीं करेंगे तो फिर इमाम के साथ यही होगा कि उनको किसी खलीफा से मिला रहे होंगे, किसी हुक्मरान से मिला रहे होंगे, या उसके बाद जो है खाली इमाम के पास जाके कह रहे होंगे मुझे जॉब दिला दें, मेरे कारोबार में तरक्की दिला दें, मेरे 10 साल से बच्चा नहीं हुआ बच्चा हो जाए, एंड दैट्स इट। फिर इमाम इस काम के लिए रह जाएंगे बस। बात समझ आई? इमाम उस हस्ती को कहते हैं कि जो खुदा की तरफ से ये जिम्मेदारी रखता है कि अगर कोई इंसान शरीयत पर वाकयन अमल कर रहा है उसके कल्ब का उसके नफ्स का ताल्लुक खुदा से जोड़ें, ये इमाम की जिम्मेदारी है, ये इमाम की जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं इमामत। लेकिन जाहिर है कि हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन है, एक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन मराहिल को तय करना पड़ता है। इसीलिए आप देखें कि जब जैसे मैंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस नूरानियत से फायदा उठाने वाले पूरी उम्मत मुस्लिमा में 100 आदमी, और ये मैक्सिमम तादाद है जो किसी इमाम को मिली है, मैक्सिमम। ये दूसरा, अब इसको क्या कहें आप, इसको क्या कहेंगे आप, ये अम्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग है, या मातम के काबिल बात है कि 11 इमामों में मैक्सिमम जो इमाम के राह पर चलने वाले लोग हुए हैं वो थे जो करबला में थे, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को से किसी ने सवाल किया था कि आप क़याम क्यों नहीं करते, तो आपने जवाब में ये कहा था कि देखो वो दरख्त के नीचे कुछ बकरियां हैं, गिनो कितनी हैं। तो अगर मुझे सही याद है तादाद 17, तो आपने फरमाया अगर इतने भी मुखलिसीन होते ना हमारे पास हम क़याम करते। वो मुखलिसीन कौन है, वो वाकया भी आपने सुना होगा हारून मक्की वाला, कि जब खुरासान से एक शख्स आया था और कह रहा था कि हजारों लाखों का लश्कर हमने आपके लिए जमा किया हुआ है, तो इमाम ने उसको क्या जवाब दिया था, कि यानी बज़ाहिर जवाब नहीं दिया, और वहाँ से गुजर रहे थे एक बिल्कुल देहाती लिबास में अपने खेतों से काम करके, हारून उनका नाम था, हारून मक्की, उनको बुलाया ڈراؤ. وہ آ گئے. اس کے بعد خادمہ سے پوچھا, وہ گزر رہی تھی, اس سے کہا تندور روشن ہے؟ اس نے کہا جی. اس کے کنارے گئے اور اس سے کہا اس میں کود جاؤ. وہ بندہ خدا جو تھا ہارون, وہ ایک لفظ کہے بغیر وہ تندور میں اتر گیا. آپ نے اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا. اور وہ جو خراسان سے آیا تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی فوج جمع کی ہے, اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کر بات چیت کرنا شروع ہو گئے. اب اس کی تو حالت ہے, وہ کیا بات چیت کرے گا؟ وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ ان اے وے اس کو جو میسج مل رہا تھا وہ یہی مل رہا تھا کہ بھائی ہم تو امام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اپنے فالوورز کو تندور میں ڈال رہے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو گے اس کو؟ کہا جی جی بالکل. آپ نے اس کو ہٹایا اور پھر جو لفظ ہیں وہ یہ کہ وہ شولوں کے درمیان زندہ تھا وہ شخص. یعنی جس طریقے سے کہ آتش نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا تھا, تو پھر اس وقت آپ نے سوال کیا ہے کہ جو لشکر تم نے تیار کیا ہے اس میں ایسے کتنے ہیں؟ تو جواب اس نے دیا کہ ایک بھی نہیں ہے. تو امامت ایک راہ ہے جس کو طے کرنا پڑتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا, اور یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ نبوت اور رسالت اور امامت ایک ہی نظام ہے, یعنی حقیقتاً یہ ایک سنگل پلر ہے. اور اس سنگل پلر کو اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے نام؟ ولایت. ولایت یعنی تقرب خدا, ولایت یعنی خدا کی راہ کو چلنا. اس ولایت کے یہ تین ارکان ہیں, نبوت, رسالت اور امامت, جن میں ہائیسٹ رینک کس کا ہے؟ امام کا ہے, امامت کا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں انشاءاللہ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم واقعاً حقیقتاً پھر امام علیہ السلام سے نزدیک, یعنی کمپیٹیبلٹی جنریٹ کرنے کی کوشش کریں, ان سے نزدیک ہوں, تاکہ جب بھی امام پکاریں تو وہ حال نہ ہو کہ جو کربلا کے وقت ہوا تھا, یا وہ حال نہ ہو جو لوگوں کا, شیعوں کا امام کاظم علیہ السلام کے وقت ہوا تھا یا امام نقی علیہ السلام کے وقت ہوا تھا. وہ کون سا حال تھا؟ کہ امام قید میں ہیں اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بھی بہت عجیب پوائنٹ آؤٹ کراؤں کہ دسویں امام جب قید میں تھے تو یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ کربلا میں قبر امام حسین علیہ السلام ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوئی تھی متوکل عباسی کے دور میں, اور اس نے حکم دیا تھا کہ اس پر پورے حل چلا دو کربلا کی زمین میں, اور جو معجزے سے قبر ظاہر ہوئی تھی. تو پھر مطلب بہت سارے لوگ شیعوں میں سے وہ پھر قبر امام حسین کی زیارت کے لیے جانا شروع ہوئے تھے, اور متوکل جو سخت ناصبی تھا اس نے پھر یہاں تک کیا تھا کہ ہاتھ کاٹو, پہلے ہاتھ کٹواؤ پیر کٹواؤ, دو بندے جا رہے ہو تو ایک قتل ہو ایک آگے جاؤ, یعنی اس طریقے سے قبر امام حسین تک. لیکن جو سب سے زیادہ امیزنگ پہلو ہے اس کا کہ اسی دور میں آپ کے دسویں امام زندہ ہیں اور قید میں. جو شیعہ ہیں وہ امام کو قید سے آزاد کرانے کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب کوئی امام چلے جائیں گے, قتل ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے تو ان کی قبر کو خراج تحسین پیش کریں گے جا کے, ان کی قبر پہ زیارتیں پڑھ کے اور اپنے لیے ثواب جمع کریں گے, اور جو امام ہمارے سامنے ہیں جو ہستی ان کو قید میں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں امامت کے حوالے سے لمحے فکریاں ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں سوچنا ہے. دیکھیں اس میں ایک آخری بات بس اور میں بات پوری کروں کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام باتوں میں ایک چیز آپ کو فیل ہو کہ مے بی اوور کرٹیکل, یا ہم زیادہ تر ہمارے کان اس بات کو سننے کے عادی ہیں کہ ہم بہت زبردست قوم ہیں اور جنت تو ہمارے لیے بنی ہے اور ہمارے لیے لکھی گئی ہے. یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی یہ تو نامناسب بات ہے. اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی حقیقت ہے وہ کسی کی ویمز اور فینسیز کو فالو نہیں کرتی, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری خوبی ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قبر میں جانے سے پہلے اپنی خرابیوں کو صحیح کر لیں. آپ کی خوبی تو کوئی آپ سے لے کے نہیں جا رہا نا. یعنی مثال کے طور پر آپ کی محبت اہل بیت ہے, آپ کی اس لحاظ سے عزاداری کے لحاظ سے جذبات ہیں, دیگر چیزیں ہیں جو اچھی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ, زیارتیں ہیں, سب کچھ ہے, وہ تو آپ سے کوئی نہیں لے کے جا رہا نا. لیکن جہاں پر ہمارے اندر گیپس ہیں وہ کیسے کون فل کرے گا پھر اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے؟ اگر ہم اپنی خامیوں کو تھرو آؤٹ اگنور کرتے رہیں گے تو وہ کیسے صحیح ہوں گی کہ نہ اس کا کوئی ذکر کرے, نہ کوئی اس کی بات کرے, نہ اس کی طرف توجہ دلائے, نہ اس پر ہم کوئی عملی اقدام کریں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ دیکھیں, ہمارے سامنے عراق کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, عراق ہے, دیگر ہمارے ممالک ہیں, پاکستان کی شکل میں موجود ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے, مطلب آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیں, مجھے تو بہت شرم آتی ہے, جو یہاں پر زندگی گزار کر فخر محسوس کرتے ہوں. کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں؟ عمران بھائی, نور ایمان کو چھوڑ کر آپ کتنا خوش ہیں؟ میں تو خوش نہیں ہوں. پھر یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ہماری سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی ہم کسی سے بات نہیں منوا سکتے. ایک ڈیڑھ کروڑ اسرائیل دنیا کے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم چلیں شیعہ ہی صحیح, 30 کروڑ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو بھی ایران نے کر لیا سو کر لیا. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس حقیقت تک نہیں آئیں گے, کیونکہ جو بات ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ تمام اپلائنسز لگا دیں اور آخری کام کنیکشن نہ دیں, کنیکشن نہ دیں, کوئی بھی اپلائنس آن ہوگی اور اس کے بعد آپ یا تو اس پر فخر کرتے رہیں کہ جی میں نے اتنا سارا جمع کر لیا, یا اس پر غصہ کرتے رہیں کہ چلتا کیوں نہیں ہے, لیکن مقصد آپ کا حل نہیں ہوگا. تو مقصد ہمیشہ حل ہوتا ہے کنیکٹیویٹی سے. جو ڈیوائن سورس ہے, جو ڈیوائن سورس آف انرجی ہے, اس سے جب تک کنیکٹیویٹی بلڈ نہیں ہوتی نا, نہ وہ توانائی اور انرجی فلو ہونا شروع ہوتی ہے اور نہ پھر ہماری زندگیوں میں نور اور روشنی آتی ہے. تو انشاءاللہ آج کی حد تک بات ختم کرتے ہوئے کہ ہم کم از کم دو باتیں ہم نے سمجھ لی نا, بلکہ تین باتیں جو میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے. امامت کیوں ہے, امامت کیا ہے, اور امامت کا کوئی کمپیریزن دنیاوی حکومت اور خلافت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی دنیاوی حکومت اور خلافت میں لوگ اگر ووٹ نہ دیں تو آپ نااہل ہیں, آپ نہیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ خود لوگوں نے اپنے دور میں آئمہ کو نہیں اپروو کیا نا, نہیں ووٹنگ کی, تو کوئی امام وہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام 4 سال کے لیے خالی خلافت, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اس سے ان کی امامت پر کوئی اثر پڑا؟ اگر 7ویں 10ویں اور 11ویں آئمہ علیہ السلام کی زندگیوں کا زیادہ تر حصہ قید خانے میں گزرا تو اس سے ان کی امامت پر کوئی اثر پڑا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ والی توہین نہ کریں. یعنی یہ توہین کے برابر ہے امام کی. کہ یہ جیسے ایک آپ لوگوں کے ماشاءاللہ کل سے امام علی علیہ السلام کے ایام بھی ہیں, ایک جملہ کہتے ہوئے بس اس پہ ختم کرتا ہوں بات, کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں بھی ہے نا, اس پر فخر کرتے ہیں, اہل سنت انکار کرتے ہیں ہم. آپ اگر غور کریں, آپ اگر امام کے مقام کو پہچانتے ہیں تو یہ فخر غلط ہے, بلکہ الٹا ہے. یہ امام علی کا فخر نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے, یہ کعبے کا فخر ہے کہ امام علی اس میں پیدا ہوئے. کعبے کی عزت بڑھی ہے امام کے وہاں آنے سے. امام کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ کعبے یا اس جیسی کسی جگہ پر پیدا ہونے سے یا مسجد میں شہید ہونے سے امام کے مقام میں اضافہ ہو. یہ معرفت اگر آپ اس حوالے سے حقیقت کے ساتھ معرفت رکھیں گے امام کی, تو ہم یعنی خود اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہم اپنی محبت میں جو قصیدے پڑھ رہے ہیں نا, ہم حقیقتاً امام کا رتبہ گھٹا رہے ہیں بڑھانے کے بجائے. تو خدا ہم سب کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. اور جیسا میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ گفتگو میں نے بھی کھل کے ہی بات کی ہے, آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی اگر بات ہو, سوال ہو, تو آئی ایم ویری پلیز ٹو آنسر دیٹ. اگر آپ میں سے کوئی
جو آپ نے دس امام کے بارے میں جی اس پہ اس سے ہم کیا مراد لیں کہ لوگ مطلب بالو کٹوا کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن امام کو